الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. سورہ نحل میں ارشاد باری ہے، ضرب اللہ مثلا، اللہ کریم نے قریتن کانت آمنتن مطمئنہ، اللہ کریم نے ایک گاؤں کی مثال، ایک آبادی کی مثال ارشاد فرمائی ہے. اس آبادی کے لوگ امن و اطمینان سے رہتے تھے، ہر طرف امن کا دور دورہ تھا، اطمینان تھا. یاتیہا رزقہا رغدًا من کل مکان، اور ان کی روزی اور کھانے پینے کی چیزیں، ان کے لیے رزق کے وسائل بڑی فراغت کے ساتھ ہر طرف سے پہنچا کرتے تھے، بڑے سکون سے رہ رہے تھے وہ لوگ. فکفرت بانعم اللہ، پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی. فاذاقہ اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون، ان کے اس کردار کی وجہ سے، ناقدری کی وجہ سے اللہ نے ان پر قحط، بھوک اور خوف مسلط کر دیا. اللہ کریم نے دنیا کا ایک نظام ترتیب دیا ہے، اور مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے یہ سارا نظام ترتیب دیا جا چکا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا مفہوم ہے کہ سب کچھ لکھ دیا گیا، سیاہی خشک ہو چکی. لیکن انسان کو اختیار بھی دیا، اسے تقدیر معلق کہتے ہیں، کہ تقدیر کے کچھ فیصلے معلق ہوتے ہیں جو انسان کے کردار سے وابستہ ہوتے ہیں. انسان کے پاس صرف اتنا اختیار ہے کہ اسے انتخاب کرنا ہے دو راستوں میں سے ایک راستہ، اللہ کی اطاعت کے راستے سے زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، یا اللہ کی اطاعت کی پرواہ نہیں کرتا، اپنی خواہشات کے مطابق جینا چاہتا ہے. یہ فیصلہ انسان کے اختیار، آگے یہ تقدیر ہے کہ وہ اطاعت کا راستہ اختیار کرے گا تو اسے یہ ملے گا، نافرمانی کا راستہ اختیار کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا. وہ انسان کے بس میں نہیں, وہ اللہ کا اپنا نظام ہے. جو طریقہ جو راستہ اپناتا ہے اس کے مطابق اللہ کریم نتائج مرتب فرما دے. تو فرمایا ایک بستی تھی, ایک آبادی تھی, بڑے خوشحال تھے اور بڑے پرسکون رہ رہے تھے. یعنی انہیں دو نعمتیں حاصل تھیں, رزق کی فراوانی اور امن. زندگی کے لیے یہی دو نعمتیں ضروری ہوتی ہیں, اور ساری زندگی حکومتوں, اداروں, قوموں اور افراد کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ رزق کی فراوانی ہو, روزی آسانی سے ملے اور امن قائم رہے. یہ دو ایسی بنیادی باتیں ہیں کہ باقی ساری قد و قوت اور محنت جو ہوتی ہے وہ ان کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. ان کے حصول کا واحد ذریعہ, واحد طریقہ, ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنی زندگی کو اطاعت الہی میں ڈھال لے. نافرمانی پر یہ نعمتیں نہیں ملتی. میں نے اصل کہوں یا ذاتی طور پر, اور بڑی عجیب بات ہے, اللہ کے نظام بڑے ٹھوس, بڑے مضبوط ہیں, قطعی ہیں اللہ کے فیصلے, ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اگر پوری قوم بھی گمراہی اختیار کر لے, ناشکری کا راستہ اپنا لے, اور کوئی ایک بندہ ان میں ایسا ہو جو اللہ کا شکر کرتا ہو, یہ بھی ایک بڑا سوال ہے کہ اللہ کا شکر کیا ہے. بہت بڑی بحثیں ہوئی اس پر, اور علماء حق نے بڑی دلیلیں دے کر رائے دی کہ ایسا کرنا اللہ کا شکر ہے. لیکن یہ بات سادہ سی ہے, اللہ کے شکر کا بھی واحد راستہ ہے, اور وہ ہے کہ خلوص کے ساتھ اس کی اطاعت کی جائے. اللہ کریم کا شکر یہ ہے کہ زبانی بندہ شکر شکر الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہے, وہ نہیں, عملی زندگی میں اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت کرے تو یہ اللہ کا شکر ادا کرے. نافرمانی کو یہاں ناقدری فرمایا, ناشکری فرمایا, کہ وہ آبادی بڑی خوشحال تھی اور خوشحالی کے ساتھ اسے امن بھی نصیب تھا, بہت پر امن تھی, کوئی چوری, کوئی ڈاکہ, کوئی قتل و غارت, کوئی اس طرح کا کچھ نہیں تھا, بہت پر امن زندگی تھی. یاتی ہا رزق ہا رغدم من کل مکان, ان کو رزق ہر طرف سے ان پر برستا تھا, یعنی جو کام بھی وہ کرتے اس میں نقصان نہیں ہوتا, منافع ہوتا. کھیتی باڑی کرتے تو بڑی کھیتیاں ہوتی, تجارت کرتے تو بہت منافع ہوتا, مزدوری کرتے تو بہت کچھ ملتا, ملازمت کرتے تو اچھی تنخواہیں ملتی. خوشحال تھے بڑے, اور مثالی امن بھی تھا. پھر انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی, یعنی پھر وہ نافرمانی پہ اتر آئے. ناقدری کیا ہے؟ احکام الہی کی نافرمانی. جب ناقدری پہ اتر آئے تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ رزق کی فراوانی بھی جاتی رہی اور ان پر بھوک مسلط ہو, اور امن بھی جاتا رہا, اور بدامنی کی وجہ سے ہر طرف خوف کے سائے پھیل گئے. تو یہ عجیب بات ہے کہ اگر پوری قوم خدا نخواستہ اس خوف اور اس بھوک میں مبتلا ہو جائے, یہ بھوک بھی عجیب ہوتی ہے, یہ صرف یہ نہیں کہ جن کے پاس روزی کم ہوتی ہے یا جنہیں رزق کم ملتا ہے وہ بھوکے ہوتے ہیں. یہ جب اللہ کی طرف سے مسلط ہوتی ہے تو جن کے پاس رزق زیادہ ہوتا ہے ان کی بھوک اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. بے شمار دولت پہلے ہوتی ہے پھر لوٹتے رہتے ہیں, پھر چوری کرتے رہتے ہیں, پھر دوسروں کا حق مارتے رہتے ہیں. ایک آدمی کے پاس کھربوں روپے ہیں تو وہ کیوں چھوٹے چھوٹے منصوبوں میں چوری کرتا ہے, ڈنڈی مارتا ہے؟ اس لیے کہ عذاب الہی ہے, اس پر وہ فطری بھوک مسلط ہے, اس کا پیٹ نہیں بھرتا. اور دولت اور دولت اور دولت. آج ہم اپنا تجزیہ کریں, اپنا حال دیکھیں تو یہی ہے. پھر یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قوانین فطرت اپنا کام کرتے ہیں. اگر پوری قوم خدا نخواستہ نافرمانی پہ اترا ہے اور اس میں ایک بندہ ایسا ہو جو اللہ کی اطاعت کرتا ہو, تو اللہ اس کو اس ساری قوم میں اس بھوک اور اس خوف سے بچا کر من حاصل قوم توبہ کر لے تو سب کو بچا لے. لیکن یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قدرت کے قانون جو ہیں وہ اپنا کام یقینی طور پر کرتے ہیں کہ اگر ساری قوم خدا نخواستہ اس گمراہی میں مبتلا ہوگی, کوئی ایک بندہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے, دل سے چاہتا ہے کہ زندگی ایسے گزاروں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم فرمائی ہے, تو اس ایک کو اللہ اس بھوک سے بھی اور اس خوف سے بھی بچائے رکھتا ہے, اس کی زندگی میں امن اور سکون آ جاتا ہے. ہم آج کے دور میں دیکھتے ہیں کہ ہم من حیثل قوم پریشان ہیں. حکومتیں رٹ لگا رہی ہیں امن امن کی, امن قائم کریں گے, امن قائم کریں گے. کیسے کرو گے بھائی؟ وہ مذاکرات ہوں گے اور اس کے نتیجے میں امن قائم ہو جائے گا. نہیں میاں, کوئی نہیں ہوگا. امن قائم ہوگا جب آپ اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار کریں. بڑی سادہ سی بات ہے, مجھے میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ ہم اس طرف کیوں متوجہ ہیں. اکثر احباب کے خطوط اور ای میلز آتے ہیں کہ پریشان ہوں پریشان ہوں. پریشانی کب ہوتی ہے؟ اللہ کا ایک طے شدہ نظام ہے, ایک پروگرام ہے. آپ کے پاس آج تو کمپیوٹر ہے اور کمپیوٹر ہر موبائل فون میں بھی ہے. اس میں ایک پروگرام آتا ہے جو بنانے والوں نے اس میں بنا کے رکھ دیا ہے. آپ اسے تبدیل نہیں کرتے, نہ کر سکتے ہیں. وہ اس میں اس کی بناوٹ میں وہ ہے کہ ایسا کریں گے تو موبائل بجے گا, یہ کریں گے تو فیس بک کھلے گی, یہ کریں گے تو انٹرنیٹ کھل جائے گا. ایک اس کا طے شدہ پروگرام. اب آپ نے انٹرنیٹ کھولنا تو فیس بک والا بٹن دباتے رہے, انٹرنیٹ نہیں کھلے گا, فیس بک کھلے گا. ہم کوئی کام اطاعت الہی کے مطابق ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انٹرنیٹ کھولنا چاہتے تھے تو ہماری انگلی اسی بٹن پر آئی جس سے انٹرنیٹ کھلتا ہے, وہ کام ہو جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں میرا بڑا کمال ہے. ہمارا کمال اتنا ہی ہے کہ ہم نے یہ فیصلہ کر لیا کہ میں نے اللہ کی اطاعت کر. آگے سارا کمپیوٹرائز سسٹم ہے, وہ پروگرام کھل گیا. لیکن جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, ہم کھولنا انٹرنیٹ چاہتے ہیں, بٹن کوئی اور دباتے رہتے ہیں, کام اور طرح سے کرتے ہیں, مقصد اور چیز کا حصول ہوتا ہے, تو ناکامی ہوتی ہے, پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں. تو اس ساری پریشانی کا واحد علاج یہ ہے کہ اپنی سوچ و فکر سے لے کر اپنے کردار تک کو اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھال لیں, ساری پریشانیوں کا علاج ہو جائے. کہا یہ جاتا ہے اور یہ بہت عام ہے یہ بات کہ جی اللہ کے نیک بندوں پر زیادہ مصیبتیں آتی ہیں. یا جی فلسفہ اس کا مطلب ہے مصیبت سے بچنے کے لیے نیکی چھوڑ دینی چاہیے. یعنی اس فلسفے سے مراد تو یہ ہے کہ اگر مصیبتوں سے بچنا ہے تو پھر بندہ نیکی نہ کرے, ایسی بات نہیں ہے. تنگی فراخی, صحت بیماری, زندگی موت, یہ سب کے حصے میں بٹی ہوئی ہے, مختلف انداز سے ہر بندے پہ آتی ہے. اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں ان پر جو مصیبت آتی وہ بظاہر مصیبت ہوتی ہے لیکن اس کے نتیجے میں انہیں سکون نصیب ہوتا ہے. مصیبتیں تین طرح کی ہوتی ہیں, عقوبات, تلافی معافات, ترقی درجات. کافر پر اللہ کے نافرمان پر جو مصیبت آتی ہے وہ از قسم عقوبات ہوتی ہے, وہ ظاہراً بھی مصیبت ہوتی ہے اور باطناً بھی قلبی طور پر بھی اس پر مصیبت ہوتی ہے, اسے پریشان کرتی ہے. وہ ظاہراً بھی تکلیف میں ہوتا ہے باطناً بھی دکھ میں ہوتا ہے, یہ سزا ہوتی ہے, از قسم عقوبات ہوتی ہے. عقوبات سزاؤں کو کہتے ہیں. دوسری طرح کی مصیبت جو بندہ مومن پہ آتی ہے, عام مسلمان پہ, میرے آپ جیسے لوگوں پہ آتی ہے, اسے تلافی معافات کہتے ہیں. ایمان ہو تو جو پریشانی جو مصیبت آتی ہے وہ بہت سے گناہوں کو دھو لیتی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کی کئی خطائیں معاف ہو جائیں. تو نور ایمان نصیب ہو تو جو مصیبتیں آتی ہیں یہ تلافی معافات ہوتی ہیں, گناہ خطائیں معاف کرنے کا سبب بن جاتی ہیں. یعنی جو روح پر قلب پر جو میل ہوتا ہے اسے اتارنے کا سبب بن جاتی ہے. اللہ کے مقرب بندوں پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ ترقی درجات کا سبب ہوتی ہے, ان سے ان کے منازل قرب الہی کے بڑھتے ہیں. اور یہ جو آخر ذکر دو ہیں, تلافی معافات اور ترقی درجات, یہ بظاہر مصیبتیں ہوتی ہیں لیکن ان کے اندر باطن میں اللہ کا کرم چھپا ہوتا ہے اور وہ بندہ خود کو مصیبت میں نہیں پاتا بلکہ لذتیں پاتا ہے, سکون پاتا ہے. حدیث شریف میں ارشاد ہے نا کہ مومن شہید سے عرصہ محشر میں شہید سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ تمہاری کوئی خواہش, تم میری راہ میں شہید ہوئے, اللہ کریم پوچھیں گے تو تم کیا چاہتے ہو, تو عرض کرے گا بارِ الٰہ مجھے پھر دنیا میں بھیج, پھر وہاں حق و باطل کا مار کہو اور میں تیری راہ میں جان لٹاؤں اور پھر سے شہادت کا مزہ چکھوں. یعنی بظاہر تو ہم سمجھتے ہیں وہ قتل ہو رہا ہے لیکن اس قتل ہونے میں اسے اتنی لذت آ رہی ہے کہ وہ حشر میں پھر مطالبہ کر رہا ہے کہ اگر وہیں سے پھر وہی کچھ میرے ساتھ ہو تو کتنی مزے کی بات. تو اس کا مطلب ہے کہ بعض مقامات قرب ایسے ہیں جن کے لیے ان مقامات سے گزرنا پڑتا ہے, جیسے شہید ہونے کے لیے قتل ہونا پڑتا ہے. شہید ایک مقام ہے قرب الہی کا, بہت اعلیٰ مقام ہے, لیکن اس کے لیے جان دینی پڑتی ہے, گلا کٹوانا پڑتا ہے, سینہ چھلنی کروانا پڑتا ہے. تو یہ ترقی درجات ہوتی ہیں. اہل اللہ پر جو مصیبتیں آتی ہیں وہ بظاہر مصیبتیں ہوتی ہیں, در حقیقت انہیں اس میں لذت آ رہی ہوتی ہے اور ان کے درجات بلند ہو رہے ہوتے ہیں. تو مصیبت کے آنے کا سبب اللہ کریم کی نافرمانی ہے. جب ہم شکر چھوڑ دیتے ہیں، ناقدری کرتے ہیں، اور میں نے عرض کیا کہ شکر اطاعت کا نام ہے، جتنے خلوص سے اطاعت الہی کی جائے گی اتنا ہی اس کا شکر شمار ہوگا. انسانی فطرت بھی عجیب ہے. میرے پاس خطوط آتے ہیں، ای میلز آتی ہیں، او جی بڑا پریشان ہوں، مجھ پر بڑی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری کسی کو آ گئی، کسی کی ملازمت میں کوئی کھپ پڑ گئی، کوئی تبادلہ ہو. اب اس بات بھی پریشان ہے کہ جی میرا پلی سے کراچی تبادلہ ہو گیا. بھائی ملازموں کے تبادلے نہیں ہوں گے تو جو لوگ ملازمت نہیں کرتے ان کے ہوں گے؟ یہ پریشانی کی کیا بات ہے؟ جو بندہ ملازمت کرتا ہے تبادلہ بھی اسی کا ہوگا، جو جس محکمے میں جس شعبے میں اسی جگہ جائے گا. اب کوئی ایک واپڈا میں ہے تو اس کو کسی فوجی چھونی میں تو نہیں بھیجیں گے، واپڈے ہی کی کسی شعبے میں بھیجیں گے. پولیس کا ہے تو تبدیل ہو کر پولیس میں ہی جائے گا، فوج کا ہے تو فوجی چھونی میں جائے گا. تو یہ تو ایک فطری عمل ہے بھائی، آپ ملازمت کرتے ہیں تو تبادلے ہوں گے. لیکن اس میں بھی پریشان ہے. اور ہوتا یہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میل یہ ہوتی ہے یا خط یہ ہوتا ہے کہ تباہ یہ میرے مجھ پر بڑی مصیبت آ گئی، مجھ سے میری نمازیں بھی کم ہو گئی ہیں، وقت اور چھوٹ گئی ہیں، میرا ذکر بھی چھوٹ گیا ہے. بھائی کمال ہے، یعنی بیماری آ گئی ہے، میں نے دوا چھوڑ دیا ہے. تو بیماری تو اپنے وقت پر، صحت بیماری تو آتی ہے، تکلیف تو آ گئی، آپ نے دوا کیوں چھوڑ دی بھائی؟ استعینوا بالصبر والصلاۃ. کوئی ایسی بات جو تمہیں ناپسند ہو جائے تو برداشت کرو. یہ دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے. ایک انسانی وجود کو 10 کھرب سیل سے اس نے جوڑ کے بنایا ہے. ہر سیل کو ہر وقت اس کی قدرت کاملہ دیکھ رہی ہے. اب ہم اسے سمجھ ہی نہیں سکتے، کہیں کوئی گڑبڑ ہے یا خرابی ہے تو اس کے دست قدرت میں اس نے خود کیا ہے، اتفاق کرنی ہو گئی، جب چاہے گا ٹھیک کر دے گا. اس کا علاج یہ ہے کہ ہم مزید اس کو پکاریں، مزید خلوص سے اس کا نام لیں، مزید خلوص سے دعا کریں کہ یا اللہ یہ بھی تیری نعمت ہے، بیماری بھی، لیکن میں کمزور ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، مجھے اس کے بدلے صحت کی نعمت عطا فرما. یہ کیا طریقہ ہے کہ جی پریشانی آئی تو ذکر ہی چھوٹ گیا ہے، نمازیں چھوٹ گئیں. عجیب بات ہے، یعنی جب بیماری آئی تو آپ نے علاج چھوڑ دیا، تو یہ کیا طریقہ ہے؟ دکھ اور پریشانی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ کرنا ہے. قدرت کا فیصلہ جو ہے وہ اس سے مطابقت نہیں رکھتا. وہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ایسا نہیں ہوگا، ایسا ہو. ہوتا ویسا ہے جیسا قدرت کا فیصلہ ہے. تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو یہ چاہتا تھا، یہ نہیں ہوا. اتفاقاً کبھی ہماری انگلی کمپیوٹر کے اس بٹن پہ لگ جاتی ہے کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کھل جاتا ہے. تو وہ تو من جانب اللہ اس کا پروگرام تھا، اس نے ہم خوش ہو جاتے ہیں، میں بڑا عقل مند ہوں، میں بڑا دانشور ہوں، میں بڑا پارسا ہوں، میں نے یہ دعا مانگی تو یہ کام ہو گیا. بھائی کام تو ہونا تھا اللہ کی طرف سے، تمہیں اللہ نے توفیق دی، تم صحیح قدم اٹھا گئے. تو پریشانیوں کا اور خوف کا، بھوک کا اور خوف کا ہم پر سایہ اس طرح ہے جس طرح گہرے بادل آ جائے. وطن عزیز میں کوئی عبادت خانہ تک محفوظ نہیں، کوئی شریف غیر شریف کی تمیز نہیں، کوئی نیک بد کی تمیز نہیں، قتل عام جاری ہے. اور بھوک ہر شخص پر مسلط ہے، حیرت ہوتی ہے. یعنی آپ چھوٹے عملے سے سرکاری چھوٹے عملے سے میٹر ریڈر سے یا چوکیدار سے لے کر آپ ملک کے صدر تک چلے جائیں, ہر کوئی بھوکا ہے. عجیب بات ہے, ہر کوئی دولت سمیٹنے کے چکر میں, اور جن کے پاس خربوں روپے ہیں ان کی جتنے جس کے پاس پیسے ہیں اس کی اتنی بھوک زیادہ ہے. جتنا کوئی بڑا سیٹ ہے اتنی وہ ذخیرہ اندوزی اور چور بازاری کر رہا ہے, اس کی بھوک اتنی بڑی ہوئی ہے. جب اربوں خربوں روپے تمہارے پاس ہیں پھر بھوک کس بات کی؟ بھائی بھوک پاس دولت ہونے یا نہ ہونے کی نہیں ہے, بھوک بطور عذاب اللہ کی طرف سے مسلط ہے. اب وہ دولت کے ہونے یا نہ ہونے سے تو نہیں مٹے. تو ان ساری پریشانیوں کا علاج توبہ اور صرف توبہ. اور توبہ میں بھی ہمیں بڑی غلطی لگتی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ زبانی کہہ دیا یا اللہ میری توبہ کام ہو گیا. نہیں, زبان سے کوئی کہے یا نہ کہے, اپنے کردار کی اصلاح کر لے یہ توبہ ہے. جو کام ہم سے غلط ہوتے ہیں خلاف شریعت ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیں اور اپنے آپ کو شریعت کے سانچے میں ڈھال لیں تو یہ توبہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یہ حکمران بدکار ہیں, حکمران برے ہیں, یہ اسلامی طرز حیات کی طرف نہیں جاتے. اور ہماری ایسی بدنصیبی ہے کہ اسی برے صغیر میں مسلمانوں کے دور اقتدار میں فیصلے شریعت کے مطابق ہوتے تھے, افراد کے بھی قوم کے بھی. تعلیمی ادارے ایک غریب آدمی کے بچے سے لے کر بادشاہ کے بیٹے تک کے لیے برابر تھے. تمام تعلیمی ادارے کھانا کپڑا تک بچوں کو دیتے تھے, اور وہیں سے پڑھ کر لوگ ڈاکٹر بھی بنتے تھے, وہیں سے پڑھ کر جرنیل بھی بنتے تھے, وہیں سے پڑھ کر سول افسر بھی بنتے تھے. سارا نظام سلطنت چلتا تھا. جب انگریز آیا اس نے مسلمانوں کے نظام تعلیم کی بساط لپیٹ دی اور ایک اپنا نظام متعارف کرایا. صرف نظام تعلیم نہیں, اس نے سارا نظام زندگی نئے سرے سے ترتیب دیا. اس میں عدالتی نظام بھی تھا, سیاسی نظام بھی تھا, فوجی نظام بھی تھا. پھر اللہ کریم نے آزادی بخشی, آزادی چھین کر لی جاتی ہے, یہ اصول ہے. آزادی خیرات میں نہیں ملتی, مانگے سے نہیں ملتی. اگر مانگے سے مل جائے تو وہ آزادی نہیں ہوتی, اس میں کوئی ایج پیچ ہوتا ہے. دکھاوے کو آزادی ہوتی ہے, حقیقت میں نہیں ہوتی. حقیقی آزادی چھیننا پڑتی ہے. کاش ہم انگریزوں سے لڑے ہوتے, ہم نے جہاد کیا ہوتا, انگریزوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دیا ہوتا, پھر ہم اپنا نظام بناتے, ہم آزاد ہوتے. امریکہ پر بھی انگریزوں کا قبضہ تھا, وہ مسلمان نہیں تھے. انگریزوں کا بھی عقیدہ وہی تھا, امریکن کا بھی وہی تھا. اکثریت امریکہ میں بھی عیسائیوں کی تھی یا یہودی تھے, برطانیہ میں بھی اکثریت عیسائیوں کی ہے. لیکن انہوں نے ان سے آزادی لی, وہ ان سے لڑے, لڑائیاں ہوئیں. آج بھی انہوں نے یادگار کے طور پر بڑے بڑے قبرستان بنائے ہوئے ہیں جو لوگ لڑائیوں میں مارے گئے, اور آج بھی ان پر قبروں پر پھول چڑھاتے ہیں. جہاں جہاں جنگیں ہوئیں وہاں انہوں نے یادگاریں بنائی ہوئی ہیں, اس کی ویڈیو فلمیں بھی ملتی ہیں. انہوں نے انہیں اٹھا کر امریکہ سے باہر پھینکا, انہوں نے ہر کام ان کے الٹ کر دیا. یعنی آپ یہ سوچیں کہ انگریزی مشترکہ زبان ہے، برطانیہ کی بھی وہی ہے، امریکہ کی بھی وہی ہے، لیکن انہوں نے انگریزی کی سپیلنگ تک بدل دی. یہ سی ڈبل او کول لکھتے ہیں، وہ کے ڈبل او کول لکھتے ہیں. بہت سے الفاظ، بعض الفاظ میں سے بہت سی حروف حذف کر دیے. امریکہ کی انگریزی برطانیہ سے مختلف ہے، امریکہ کا ٹریفک کا نظام برطانیہ سے مختلف ہے، امریکہ کا عدالتی نظام اس سے مختلف ہے، سیاسی نظام اس سے مختلف ہے، لباس تک مختلف ہے، حتیٰ کہ یہ بجلی کے بٹن ہم بھی نیچے دباتے ہیں نا، بتی جل جاتی ہے. یہ برطانیہ کا یہی نظام تھا، امریکہ میں بھی ہے. انہوں نے اسے الٹ دیا. اب امریکہ میں آپ کو بتی جلانی ہے، بٹن اوپر دبائیں، بوٹ کے تسمے سیدھے باندھے جاتے ہیں. امریکیوں نے الٹ دیے، وہ ٹیڑھے کر کے کلاس کر کے باندھتے ہیں. یعنی اتنی انہوں نے مخالفت کی کہ ہر چیز ان کے، وہ پتلون پہنتے ہیں وہ بھی پہنتے ہیں، یہ تنگ پتلون پہنتے تھے انہوں نے شلوار کی طرح کھلی کر. یعنی ہر ہر بات میں انہوں نے اس ان کی مخالفت کی. آپ جاپان جائیں، آپ جرمنی جائیں، وہ ان سے لڑے، جیتے یا ہارے وہ الگ بات ہے. ایک جاپانی خوب انگریزی جانتا ہے، آپ بات کریں وہ انگریزی میں جواب نہیں دے گا، بات کا جواب جاپانی میں دے گا، انگریزی نہیں بولے گا. دفتری کام سارا کرتے، بات نہیں کرتے انگریزی. جرمنی میں آپ کسی سے بات کریں، آپ کو جرمنی آتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اشاروں میں کام ہوگا، انگریزی میں جواب نہیں دے گا، انگریزی اسے آتی ہو نہیں بولے. جو لوگ لڑ کر آزادی لیتے ہیں وہ پھر آزادی کی قیمت سمجھتے ہیں اور اس کی قدر کرتے ہیں. یہ تو ہٹلر نے ایک طوفان اٹھایا، اللہ کی مخلوق کے لیے تباہی کا سبب بنا، دوسری عالمگیر جنگ ہوئی، انگریزوں کو اتنی مار پڑی کہ وہ نوآبادیات پر مسلط رہنے نہ رہے، اور یوں نے جن ملکوں پر قبضہ کیا ہوا تھا وہاں سے بوریا بستر سمیٹنا پڑا، لیکن سمجھوتوں سے آزادی دی کہ بھائی تم جسمانی طور پر، ظاہری طور پر تو آزاد ہو جاؤ، لیکن تمہارے دل، تمہارے ذہن ہمارے غلام ہی ہیں. آج بھی ہم پورے طرز زندگی میں انگریزوں کی طرح رہنا پسند کرتے ہیں. آپ اس داڑھی اور ٹوپی کے ساتھ جائیں، آپ کو بس میں سیٹ کو نہیں دیتے، گلے میں ٹائی باندھ لیں، پتلون پہن لیں تو جو بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی اٹھ جاتے ہیں کہ جی آپ تشریف رکھیں. بندہ تو وہی ہے نا، وہ انگریز کی غلامی جو ہے وہ ہمارے ذہنوں سے، دلوں سے نکلی نہیں. سیاست سے لے کر عدالت اور نظام تعلیم تک سارا نظام وہی ہے جو انگریز نے بدلا. ہم اس سے نکل ہی نہیں پا رہے، نکل سکتے نہیں. معاشی نظام بھی وہی ہے جی، سودی نظام، سودی بینکاری، سارا وہی کافرانہ نظام. اور پون صدی ہو گئی یار، ہم انگریز سے زیادہ انگریز بننے کی فکر میں. برطانیہ میں، یورپ میں آپ کوئی انگریزی کا لفظ غلط سلط بھی بول لیں، کوئی نہیں وہ برداشت کر جاتے. پاکستان میں کسی درخواست پہ غلطی سے کوئی ایک حرف غلط لکھ دیں، وہ سرخ لکیریں اور اس پر جگہ جگہ اعتراض لگے. یا ہم انگریز سے زیادہ انگریز بننے کی کوشش کریں، طوفان آ جائے گا جی انگریزی میں. یہ ہو گیا بھی، انگریزی کون سی پیغمبرانہ زبان ہے؟ مقصد مفہوم بتانا ہے، ایک بات بتانی ہے، اس میں سے پہلے غلط ہو گئے تو کیا صحیح ہو گئے تو. میں نہیں نہ پرواہ کرتا تو پھر مجھے لوگ کہتے ہیں آپ کا وہ سے پہلے غلط تھا، وہ غلط تھا. میں نے کہا کون سا قرآن لکھا تھا غلطی ہو. آپ کو بات سمجھ آ گئی بس ٹھیک ہے. اور مجھے سے پہلے آتے شاتے کو نہیں، خود ہی جوڑ جاڑ کے بنا لیتا ہوں اس طرح سے، یہ لفظ بن جائے گا بس ٹھیک ہے. کوئی وہی علاج تو نہیں ہے کہ اس کو میں تبدیلی نہیں کروں. تو یہ غلامی سے ہم کیوں نکل نہیں پاتے؟ مصیبت یہ ہے کہ ہماری اکثریت خود کو قرآن سے بیگانہ رکھتی ہے، خود کو سنت سے بیگانہ رکھتی ہے، خود کو سیرت نبوی سے بیگانہ رکھتی ہے. یہ بڑا عجیب نسخہ ہے. اگر بندہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتا رہے، ایک عجیب محبت پیدا ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو عشق سے گزر کر جنوں تک چلی جاتی ہے. اگلے دن کسی کا خط تھا ساتھی کا، اس میں سوال یہی تھا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت حاصل کرنا چاہتا ہوں، تو اس کو بھی میری یہ بات پہنچ جائے. ڈاک تو اس وقت طوفان ہوتا ہے، میں جواب نہیں دے سکا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ایک بڑا آسان نسخہ ہے کہ آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کریں. جتنا جتنا پڑھتے جائیں گے، محبت من جانب اللہ دل میں اترتی چلی جائے. جب محبت حضور سے ہوگی تو اتباع بھی حضور کا کرنے کو جی چاہے گا. تو ہماری پریشانیوں کا حل مذاکرات نہیں ہے، ہماری پریشانیوں کا حل یہ ہے کہ ایز اے ریاست، بطور ریاست ہم اپنی ریاست کو اسلام کے سائے میں لے آئیں. آئین آئین آئین، دستور دستور دستور. یہ آئین و دستور جو ہے یہ تابع ہے قرآن و سنت کے. جس معاشرے میں رہتے ہیں وہاں رہنے کی کچھ آداب، کچھ قیود، کچھ پابندیاں، کچھ آزادیاں، کچھ طریقے کار ہوتے ہیں، اسی کو آئین و دستور کہتے ہیں. وہ جو آپس میں مل کر رہنے سہنے کا طریقہ سلیقہ بنایا جاتا ہے، وہ قرآن و سنت سے بالا نہیں ہوتا، اسے قرآن و سنت کے تابع ہونا چاہیے. اور ہمارے دستور کا جو ہے اس کا حصہ ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو قانون پہلے سے بنے ہوئے ہیں اور وہ خلاف شریعت ہیں، ان کو بدل کر شریعت کے سانچے میں ڈھالا جائے گا، اور کوئی نیا قانون خلاف شریعت نہیں بنے گا. اب پرویز مشرف پر تو مقدمہ چل رہا ہے کہ اس نے قانون کی پاسداری نہیں کی، لیکن یہ 70 سال سے، پون صدی سے پوری حکومتیں جو اس قانون کی پاسداری نہیں کر رہی اور اسے قرآن و سنت کے مطابق نہیں مناتی، وہ کیا ان پر یہ مقدمہ نہیں چلنا چاہیے؟ کیا وہ آئین کو پامال نہیں کر رہے؟ ہم حکومتوں پر الزام تو دھرتے ہیں. وہ حکومت کی ایک رکن نے بوتلوں کی بوری اٹھائی ہوئی تھی جی، کہ یہ ایم این اے ہاسٹل میں بدکاری ہوتی ہے، شراب نوشی ہوتی ہے، وہ بوریاں اٹھائے پھرتا تھا. تو یہ جو بدکار ہیں یا شراب نوش ہیں یا عیاش ہیں، ان کو اسمبلی میں کیسے داخلہ مل جاتا ہے؟ کس طرح یہ وہاں گھس جاتے ہیں؟ میں اور آپ ووٹ دیتے ہیں نا، تو پھر ہم برابر کے حصے دار ہیں. اللہ کی نافرمانی میں اور اس کفر کے قوانین کے بننے میں، اور خلاف اسلام جو قانون ہے وہ کفر کا ہی ہوگا. اسلام یا کفر دو ہی تو طاقتیں ہیں. تو اس کافرانہ نظام کو چلانے میں ہم بھی اپنا حصہ ڈالتے ہیں نا، وہ بھی ہم بھی ایک ایک اینٹ لگاتے ہیں تو ایک قلعہ بنتا ہے، دیوار بنتی ہے. تو کبھی ہم نے ووٹ دیتے وقت سوچا کہ یہ بندہ، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس کا عمل کیا ہے؟ تو جب ہم بھی ہر اہل غیرے کو ووٹ دیں گے تو وہ جو پہلے سے بگڑا ہوا ہے اس کو اقتدار بھی مل جائے گا تو اور بگاڑ آ جائے گا. تو میرے بھائی، پریشانیوں کا حل ہے اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع. اتباع کے لیے محبت چلتا ہے. محبت کے لیے آپ قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. اللہ سے محبت ہو جاتی ہے. سمجھ کر پڑھیں تو عظمت رسالت سمجھ جاتی ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہو جاتی ہے. اور آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے رہیں تو بندہ عشق میں مبتلا ہو جاتا ہے. لیکن ہم ایسے عجیب لوگ ہیں کہ دنیا بھر کے ناول پڑھ لیں گے, سیرت طیبہ پڑھنے کے لیے فرصت نہیں ملتی. سارا دن خرافات ٹیلی ویژن پر دیکھتے رہیں گے, بھانڈ اور مراسی اور بندر ناچتے رہیں گے, اور یہ نہیں, کوئی کسی کو یہ احساس نہیں ہوگا کہ یہ کتنا قیمتی وقت مذاق اور بھونڈے مذاق بے طرح کے مذاق میں اڑا رہے ہیں. افوری قوم دیکھنے میں لگی ہوئی ہے اور شاباں شاباں کر رہی ہے. اور اب تو حد ہو گئی ہے کہ دین کے نام پر بھی, اور بعض ایسے علماء بھی آ گئے ہیں جو بندروں کی طرح ناچتے ہیں اور ٹیلی ویژن چینلوں کو مصیبت میں ڈال رکھے ہیں, اور قوم کو بھی پتہ نہیں کہاں لے جانا چاہتے ہیں. تو جو قدرت کے قانون ہیں وہ تبدیل نہیں کیے جا سکتے. کس مثال آبادی کی, کس آبادی کی مثال اللہ کریم نے دی. لیکن یاد رکھیں, قرآن کوئی تاریخ تو بیان نہیں کرنا چاہتا, قرآن تو عبرت کے طور پر ان لوگوں کی باتیں سناتا ہے اور درس دینا چاہتا ہے, سمجھانا چاہتا ہے کہ تم ایسا نہ کرو. فرمایا ایک آبادی تھی, ایک گاؤں تھا, ایک شہر تھا, کچھ لوگ رہتے تھے, ایک قوم تھی. ضرب اللہ مثلا قریۃ, ایک آبادی کی مثال اللہ کریم دیتے ہیں. وہ ایسی آبادی تھی, وہ ایسا علاقہ تھا, وہاں ایسے لوگ آباد تھے. کانت آمنتم مطمئنہ, ہر طرح سے امن و سکون تھا, لوگ بڑے اطمینان سے رہ رہے تھے. یاتیہا رزقہا رغدم من کل مکان, ہر طرف سے ان پر روزی کی دولت کی بارش ہوتی تھی. فکفرت بانعم اللہ, انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناقدری کی, یعنی اللہ کی نافرمانی شروع کر دی. قدر شناسی یہ تھی کہ اللہ کی اطاعت کرتے, اللہ کا شکر یہ تھا کہ اللہ جل شانہ کی اطاعت کر دے, وہ نافرمانی پہ اتر آئے گویا انہوں نے ناشکری کی. ناشکری کی سزا کیا دی گئی؟ فاذاقہ اللہ لباس الجوع, اللہ نے انہیں بھوک کا لباس پہنا دیا. ایک بھوک ہوتی ہے پیٹ میں, پیٹ خالی ہو گیا, بھوک لگ گئی, آپ نے کھانا کھایا, پیٹ بھر گیا, بھوک مٹ گئی. اب اللہ نے انہیں لباس ہی بھوک کا پہنا دیا, وہ کیسے مٹے؟ جب تک وہ لباس اترے گا نہیں کیسے مٹے؟ اور یہاں آپ دیکھیں بڑے بڑے سیٹھ پیسہ پیسہ آنا آنا چوری کرنے پہ لگے. یہاں تو ہمارا تو یہ حال ہے کہ ایک افسر جو اندر بیٹھا ہے 5 لاکھ 6 لاکھ مہینہ تنخواہ لے رہا ہے, وہ جو 500 لینے والا باہر مالی ہے اس کی تنخواہ مار لیتا ہے. تمہارا 5 لاکھ سے گزارا نہیں ہو رہا, تو اس غریب کو تو 500 مل رہے, وہ اس کا 500 کھا جا. یہ ہمارا قومی حال اور قومی المیہ ہے. تو یہ کیوں ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں ہمارے جن کے پاس خربوں کی اتنے, پاکستان میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں اس کے پاس دولت کتنی, وہ بھی لوٹ مار پہ لگے. یار تم تو آنا بس کرو, تمہارے پاس تو بے شمار, لیکن وہ بھوک کا لباس پہنا ہوا ہے, وہ لباس اترے تو بھوک مٹے. پذا کا اللہ لباس الجوع, اللہ انہوں نے بھوک کا لباس پہنا دیا. والخوف, اور خوف ہر وقت خوف میں مارے جائیں. ہزاروں لوگ پیروں پہ لگے ہوئے ہیں, بندوقیں لے کے دروازے پہ کھڑے, اندر انہیں نیند نہیں آ رہی کہ دھماکہ ہو جائے گا, مر جائیں گے. یار کمال ہے. اب یہ خوف اللہ نے مسلط کر دیا. یہ جانا ہے تو 3 سڑکیں بند کر دیں گے جی, یہاں سے پرائم منسٹر نے گزرنا ہے, فلاں منسٹر نے, چیف منسٹر نے, گورنر صاحب نے, پھر پتہ نہیں ان تین میں سے کس سڑک پر وہ جائیں گے، پھر ایک بندے کے جانے کے لیے 75 گاڑیاں ہوں گی، پتہ نہیں کس گاڑی میں وہ بیٹھ، اور پھر مارے جاتے ہیں، پھر پتہ چلتا ہے کہ مر گئے، کمال ہے۔ تو ان مصیبتوں سے جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے کہ رجوع اللہ کریں، اپنے طریقے زندگی کے جو ہیں ان کو شریعت کے تابع کریں، شریعت کے مطابق کریں، اپنے آئین و دساتیر کو شریعت کے مطابق بنائیں، اپنے نظام مملکت کو شریعت کے مطابق کریں، اپنے اداروں میں شریعت کے مطابق تعلیم دیں، ہر فن کی طرح۔ کیا جو لوگ پہلے تھے ان میں اچھے جرنیل، اچھے ڈاکٹر، اچھے انجینئر نہیں تھے؟ جو یہاں برے صغیر میں دیکھو، جو عمارتیں مغل عہد میں بنی وہ آج بن سکتی ہیں؟ ان میں جو مثالیں لگے ہوئے ہیں اور کس طرح سے انہوں نے، آپ چھوٹی سی بات دیکھ لیں، یہ لاہور میں کتنی یادگاریں ہیں پرانی، ان پر جو لکھا گیا کم از کم 500-600 سال پہلے لکھا گیا، آج تک سیاہی میلی نہیں ہوئی، بارشیں، دھوپ، ہر چیز گزر رہی ہے، جو نقش و نگار بنایا گیا اس کے رنگ میلے نہیں ہوئے، ٹوٹ گیا کسی نے اکھیڑ دیا وہ الگ بات، تو وہ رنگ وہ سیاہی کوئی رہ، صرف عقل مند لوگ تھے اس طرح سے انہوں نے کوئی چیزیں ملا کر بنائی کہ وہ میلی نہیں ہوتی، اس کا رنگ ہی نہیں اڑتا۔ دیواروں میں جو مصالحہ لگایا گیا، چھینی ہوئی ہتھوڑوں سے ایک دیوار نہیں ٹوٹتی اور صدیاں ہو گئی ہیں اسے بنے۔ جس طرح پتھر کاٹ کر جالیاں بنی ہوئی ہیں، تو کیا وہ لوگ انجینئر نہیں تھے؟ تو میرے بھائی، سادہ سا نسخہ قرآن کریم نے بتایا ہے کہ اس کی وجہ نافرمانی ہے۔ اگر نافرمانی چھوڑ دو گے تو وہی خوشحالی، وہی امن پھر لوٹ آئے۔ اب ہماری یہ بدنصیبی ہے کہ ہم اس طرف نہیں آتے، دوسرے حرفے استعمال کرتے ہیں اور دوسرے حرفے بھی صحیح نہیں ہیں۔ اب جو طریقہ یہ تحریک طالبان نے اپنایا ہے کہ اسلام نافذ ہوگا اس کے لیے مسلمانوں کا قتل عام کرو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ مسلمانوں کو مارتے جاؤ بم دھماکوں سے، مساجد کو تباہ کرتے جاؤ، مدارس کو اجاڑتے جاؤ، لوگوں کو قتل کر، اس طرح اسلام نافذ ہو جائے؟ تو کسی طرف خیر کی خبر نہیں ہے، چونکہ سارے لوگ اپنی مرضی کے فیصلے کر رہے ہیں، کسی کا فیصلہ اللہ اللہ کے رسول کے فیصلوں کے تابع نہیں ہے۔ اب تو اتنا خوف مسلط ہے کہ کوئی یہ باتیں بھی نہیں کرتا، یہ بھی نہیں بتانا چاہتا۔ سو پریشانیاں ذاتی ہوں، خاندانی ہوں، قومی اور ملکی ہوں، بنیادی ضرورتیں انسان کی دو ہیں، ایک روزی اور ایک امن، اور دونوں کا حاصل ہونے کا، حاصل کرنے کا راستہ اللہ کی اطاعت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع ہے۔ اور اللہ کریم عجیب نظام ہے اس کے، اللہ کریم اگر ساری قوم بھٹک گئی ہے تو جو ایک بندہ اس پہ کاربند رہے گا، اس ایک کو اس پورے طوفان میں پرامن بھی رکھیں گے، خوشحال بھی۔ تو بھائی اپنی ذاتی زندگی میں تو کم از کم امن لائیے، خوشحالی لائیے، فکروں سے آزاد ہو جائیے، اور اس کا طریقہ ہے اللہ اللہ کے رسول کا اتباع، اپنے کردار کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نظریے کو، اپنے نظریے اور عقیدے سے لے کر عمل تک کو اللہ اللہ کے رسول کی اطاعت کے سانچے میں ڈھال لیجئے، ہر طرف امن ہی امن ہوگا، زندگی میں بھی، موت میں بھی، قبر میں بھی، برزخ میں بھی، میدان حشر میں بھی، اور آخرت کی زندگی میں۔ یہ دائمی امن نصیب ہو جائے گا. اللہ کریم تمام مسلمانوں کو اور خاص کر تمام احباب کو نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.
اللہ 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 اللہ.
حضرت امیر محمد اکرم آبان مد ذلہ العالی دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں سالہ سال سے قرآن و حدیث کے اوپر خطابات کر رہے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے مطابق لوگوں کو ذکر الہی کی تربیت دے رہے ہیں. وہ قرآن پاک کی تفسیر ترتیب وار بیان کر رہے ہیں. تفسیر قرآن کو وہ موجودہ ملکی اور بین الاقوامی حالات کے مطابق بیان کرتے ہیں. موٹر وے سے کلر کہار کے انٹرچینج سے نکلتے ہوئے کلر کہار کی جھیل سے ہوتے ہوئے میانی بوچھال اور نور پور سے گزرتے ہوئے دار العرفان منارہ پہنچ سکتے ہیں. حضرت امیر محمد اکرم آبان نے بچیوں اور بچوں کی دینی اور دنیاوی تعلیم کے لیے سقارہ اکیڈمی کے نام سے ایک درسگاہ بھی قائم کی ہے جس کا افتتاح ملک پاکستان کے صدر جنرل محمد ضیاء الحق نے اپنے دست مبارک سے کیا تھا. وہ تمام احباب جو اسلام کی طلب رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ دار العرفان منارہ ضلع چکوال میں امیر محمد اکرم آبان صاحب کے خطابات سے مستفید ہوں. وہ ہر جمعے کو نماز سے پہلے بیان فرماتے ہیں. ہر ماہ کی پہلی اتوار کو ماہانہ اجتماع ہوتا ہے جس میں آپ خصوصی خطاب فرماتے ہیں اور پاکستان کے چاروں صوبوں سے احباب اس اجتماع میں شرکت کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں سال میں دو مرکزی اجتماعات بھی ہوتے ہیں، ایک رمضان المبارک میں اعتکاف کا اجتماع اور دوسرا جولائی اور اگست میں 40 دن کا اجتماع ہوتا ہے جس میں روحانی تربیت کی جاتی ہے. اپنا خون سیماب دے کر اتنا ہم کر جائیں گے، نام آقا کا چمن میں پھر رقم کر جائیں گے.